ارادہ ہے قصد السبیل پڑھنے کا انشاءاللہ. ارادہ یہ ہے کہ شروع کی کچھ مجالس میں ایک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے. یہاں ریاض تو اور جگہ پہ ختم ہوئی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب اس کو بہت پابندی سے پڑھتے تھے, اور اصل میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی تعلق قائم کرتا تھا, پہلی کتاب جو پڑھنے کو کہتے تھے وہ قصد السبیل, اور کہتے تھے تین بار پڑھو, غور سے پڑھو. اس کتاب کے بغیر یہ تو گویا وہ ہے قاعدہ ہے ہمارا, اس کو پڑھنا ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. سورة النحل کی آیت نمبر 9 ہے. قصد السبيل اس آیت میں بالکل صاف ہے. ترجمہ یوں ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس آیت کا ترجمہ, کہ اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. قصد السبيل یعنی سیدھا راستہ, اور بعض رستے ٹیڑھے بھی ہیں, اور اگر وہ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہی ہے, ہم اگر جنت کے راستے پر ہیں جو کہ قصد السبیل ہے تو ہم خوش قسمت ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس راستے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری پوری. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ایک خطبے سے شروع کیا ہے, لیکن یہ خطبہ اصل میں علماء کے لیے ہے. اما بعد, یہ چند ہدایات ہیں جن میں مختصر مگر بہت ضروری کچھ مضامین سلوک کے مذکور ہیں, یعنی اس کتاب میں, جن کے قلم بند کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ اکثر لوگوں کی طبیعت میں اس کا مذاق پیدا ہوتا ہے. مذاق یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں اللہ کا بن جاتا, کاش میں اپنے رب کا ہو جاتا. یہ ایک چیز ہے جس کو اللہ میں عطا کر دیں, اور کسی نہ کسی موقع پر ضرور یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے. اب چاہے تم اس کو دبا دو چاہے اٹھا دو. جو ہے کلام پاک میں, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا, فجور کو دبا دیا اور تقوی کو ابھار دیا, اس کو یہ فلاح پانے والے ہیں. وقد خاب من دساها, اور جس نے فجور کو ابھار دیا برباد ہوا. تو طبیعت میں اکثر لوگوں کی طبیعت میں اس کا مذاق پیدا ہوتا ہے. یہ ذوق کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور آئے گا, کچھ بھی دین سے تھوڑا سا ہوگا, کہ کاش میں اپنے رب کا ہو جاتا, کاش میں اپنے رب کا بن جاتا. یہ چیز ہے, لیکن واضح تو ناواقفی طریق سے. اب یہ ذوق تو اٹھا کہ کاش میں اللہ کا ہو جاؤں, کاش اللہ تعالیٰ میرے ہو جائیں, کاش میں اللہ کا ہو جاؤں. یہ محبت کی چنگاری ہے, اٹھی تو, لیکن واضح تو ناواقفی طریق سے کہ وہ اب جانتے نہیں ہیں کہ اس راستے کو کیسے چلا جائے, کہاں چلا جائے, کدھر جایا جائے, کیا کیا جائے. چنانچہ ابھی اسی ہفتے دو حضرات کا خط آیا ہے, دونوں نے ایک ہی بات پوچھی ہے کبھی کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں, یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, لیکن کروں کیا, کیسے راضی کروں, اور آپ کو لکھوں کیا. دو باتیں, دیکھیے, اٹھی طلب, یہ ذوق پیدا ہوا, لیکن ہم بیچارے کو پتا نہیں, ناواقفی ہے طریقہ. جواب تو میں نے یوں اس کو دے دیا. ابھی پہلا خط ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ تو راضی بس ایک چیز سے ہوتے ہیں کہ نافرمانی میں ہو. اللہ تعالیٰ نافرمانی کے ساتھ راضی ہو جائیں گے, یہ بھول ہے, یہ گمراہی ہے, یہ تو الحاد ہے اور بددینی کی انتہا ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ ہم کرتے رہیں گے, ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کر. یہ بہت لوگوں کو یہ وہم ہے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے ہی دانش میں کچھ بن گئے ہیں اور اپنی حال میں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ تو ناواقفی طریق ہے, تو ناواقفی طریق سے وہ اغلاط میں, غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دلالت میں یعنی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بعض گو اغلاط سے تو محفوظ ہیں, غلطیوں سے تو محفوظ ہیں, مگر عدم معرفت مقصود سے اب مقصود کا ہی پتہ نہیں, اس کی وجہ سے ان اشعار کا مصداق بن جاتے ہیں. فارسی کے اشعار ہیں, ترجمہ یوں ہے کہ ایک ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہوا تیرے سر پر ہے. مسلمان کے تو بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہوتا ہے, ہدایت کی کوئی چیز اللہ نے ہمیں چھوڑی نہیں اس کے لیے. آج بھی کوئی چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس طریقے پر تھے, اس گمراہی کے دور میں بھی کوئی جاننا چاہے, سلیس اردو زبان میں کتابیں مل جائیں گی جو آپ کو پوری زندگی دکھا دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی, اور صلحاء موجود ہیں, علماء موجود ہیں بتانے والے. کہیں اللہ میں نے یہ راستہ کبھی بند ہی نہیں ہونے دیا, کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس کتاب قصد سبیل کے اوپر جو چھپوایا انہوں نے, یہ اصلی ہے, یہ تفصیل نہیں ہے. تفصیل سے مجھے وحشت اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی جو مؤلف تھا اس کے الفاظ میں جو برکت ہے وہ کہاں سے لاؤ گے, وہاں کہاں سے لاؤ, وہ الہامی الفاظ کا اس کا وہ تو رون اتر جاتے ہیں. ابھی آپ سن لیجئے گا, اس کو پڑھ لیجئے اور تفصیل کو پڑھ لیجئے, زمین آسمان کا فرق نہ ہو تو بتا دیجئے. وجد ہاں, یہ وجد آمیز مضامین ہے اور وہ مضامین لاہور و لاہور. تو بھائی تفصیل چھاپو لیکن ساتھ ساتھ حاشی میں دو, اصل عبارت یہ ہے, یہ تفصیل اس کی ہے, تب تو ٹھیک ہے. اور وہ تفصیل لکھنے والے بھی کسی بزرگ نے کچھ تفصیل کی, انہوں نے لکھا اور کچھ کا کچھ لکھ گئے, بزرگ کا وہ مقصد بھی نہیں تھا, وہ بھی لکھتے چلے گئے. اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں. یہ کہہ رہا ہوں آج بھی اس گمراہی کے دور میں, فتنے کے دور میں, کہ دین پہ چلنا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا, تم ایک شادی کر کے دکھا دو سنت کے مطابق, دیکھیں ہاتھ میں انگارے تم محسوس کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اگر تمہارے ہاتھ میں انگارے تم کو نہیں محسوس ہو رہے ہیں, تم دین پر نہیں چل رہے ہو. دین پہ چلتے ہوتے تو انگارے محسوس کرتے. اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں, اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. کتنے لوگ ہیں ادھر متوجہ؟ تو ایک ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہوا مسلمان اور کہیں محروم رہ سکتا ہے؟ مسلمان کا تو ایمان ایک ایسی چیز ہے, مومن جب پورے صراط پر سے گزرے گا نیچے دوزخ ہوگی, نیچے دوزخ ہوگی. منافق ہوں گے تو وہ گر جائیں گے اس کے اوپر سے. مومن جب گزرے گا تو دوزخ کہے گی کہ اے اللہ کے بندے تو جلد گزر, تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ ٹھنڈی ہو جاتی. یہ جہنم کہے گی. یہ ایمان ہے وہ جس کو ہم لیے بیٹھے ہیں اس وقت, جس کی ہم قدر نہیں کرتے, یہ وہ ایمان ہے. تو ایمان والا تو محروم نہیں ہے, ایمان والا تو کسی لمحے محروم نہیں ہے, اس کو سب کچھ حاصل ہے. ایک طلب کرے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب انتظامات تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آپ کے علم کے لیے بھی انتظام ہوگا, آپ کی ہدایت کا بھی انتظام. آپ ایک مرتبہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک کا اتنا بڑھ جاتے, اور کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری باہ بڑھ جاتے, باہ کا جی اتنا فاصلہ. اور اگر کوئی اتنا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوڑ کے اٹھا لیتے ہیں. ایسا مضمون ہے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حق تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تو کبھی چھوڑیں گے نہیں, تم طلب تو کرو. تو ایک ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہوا تو تیرے سر پر ہے, اور تیرا حال یہ ہے کہ ایک ٹکڑا روٹی کا تو در بدر مانگتا پھر رہا ہے, اور گھٹنے تک تو پانی کی نہر میں کھڑا ہے, مگر تیرا حال یہ ہے کہ پیاس اور بھوک سے تو تباہ ہو رہا ہے. تیرے پاس ہی سب کچھ ہے, تو کہاں بھاگتا پھر رہا ہے؟ تو
اس وجہ سے طریق و مقصود دونوں کی توضیح اور تعین وضاحت اور اس کا معین کرنا کہ ہے کیا آخر ضروری سمجھا گیا. اور یہ مضامین لیے کہاں سے گئے ہیں, ماخذ مضامین کا یہ چیزیں ہیں, یہ جو ہے اس کے تصریح جو ہے دلیل وغیرہ نہیں دی گئی ہے تاکہ طویل نہ ہو جائے رسالہ, لیکن یہ جو مضامین لیے گئے ہیں وہ اللہ تعالی کلام پاک سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اور ائمہ فن کی تحقیقات سے اور اپنے شیوخ رحمہم اللہ کے ملفوظات سے. حق تعالی اس کتاب کو اس کے نام کی طرح اہل سلوک کے لیے مقصود حقیقی تک پہنچنے کا مختصر اور پہنچا دینے والا بنا دیں اور مجھ آوارہ کو اچھے ٹھکانے لگا دیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وذلک اللہ بعزیز. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تھانہ بھون کی مجلس تھی, بڑے بڑے لوگ, افسر ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, علماء ہوں, مختلف ہندوستان کے طول و عرض سے آ جاتے تھے, بیٹھے ہوئے ہیں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا ہے, اور بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں, تین تاکیدیں کھا کے فرمایا, باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں, یعنی قسم کھا کہتا ہوں, اسے جھوٹ تو نہیں ہو سکتا, باور کرو گے, باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں, مجھ سا دلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ تھا حال تمام اولیاء کا, یہ حال ہوا ہے کہ جس کا اگر تم نے کسی کو حق, تمہارے دل میں اگر کسی کے لیے حقارت ہے اور کدورت ہے, وہاں اللہ کی محبت نہیں آتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت تو مبلغ کے بندوں کے لیے قدورت, چنانچہ حدیث شریف میں ہے جس کے دل میں کینہ راہ ہوگا وہ ایسا بدبخت ہے کہ شب قدر جیسی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہر ہفتے یا ہفتے میں دو بار اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا ہوتا ہے, پیر و جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تم معاف, سب معاف, کینہ رکھنے والا معاف. دورت بھائی رشتے داروں نے سلوک کر دیا تمہارے ساتھ, بد سلوکی کر دی, خرابی کر دی, فنا کر دیا, فنا کر دیا, کینا کیوں رکھو؟ کسی کی کدورت دل میں رکھو گے؟ دل جس دل کے اندر ناپاکی اور گندگی اور خباست آ گئی وہاں اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب شاہ کی نماز ہے بتا, وہاں کی مسجد کے بعد بیان ہوتا تھا مختصر کا, میں بیٹھا ہوں اور حضرت بزرگ بھی بیٹھے ہوئے, اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس دل میں غیر ہوں, غیر بسے ہوئے ہوں, اس میں حق تعالیٰ نہیں آتے. اور اصل میں حدیث شریف کا وجود ہے, اور غیر کیا ہے؟ یہ کینہ دل میں بسا ہوا ہے, دوسروں سے تکدر بسا ہوا ہے, انسان کے لیے حقارت ہے, دوسرے انسان کے لیے حقارت ہے. تو حدیث شریف اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی, اللہ تعالیٰ, ہاں حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیور ہے, اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے جس میں غیر بسے ہوئے, تو غیر کو نکالو, غیروں کو تو نکالو دل سے. یہ اس کی کتاب ہے کہ غیروں کو کیسے نکالیں. اس میں ہدایات ہیں. ہدایت اول سلوک, جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں, اس کی حقیقت یہ ہے تعمیر الظاہر والباطن, کہ ظاہر کی تعمیر اور باطن کی, یعنی اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ اور معمور کرنا, ظاہر کو اعمال جوارح ضروریہ سے اور باطن کو عقائد حقہ اور اخلاق باطنہ, مثل اخلاص, شکر, صبر, زہد, تواضع وغیرہ سے. یہ ہے حقیقت اس سلوک کی, اس طریق کی. کیا ہے پھر سے سنیے, ظاہر اور باطن دونوں کی تعمیر کرنا, ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور باطن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ظاہر کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے؟ کہ جوارح, ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, سماعت, گویائی, بصارت, ان چیزوں سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اعمال جوارح کہتے ہیں. اور ضروریہ سے یہاں شرط یہ ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دی, یعنی فرائض و واجبات اور سنت موقتہ وغیرہ. اور باطن کو ایک تو سچے عقائد ہونے چاہیے, جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بشتی زیور کتاب لکھی شروع میں ہی, عقائد, عقائد کی فہرست, عقائد مسلمان کے ہونے چاہیے, نہیں معلوم پڑھو بشتی زیور, بشتی زیور ایسی کتاب ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہنے کی. اور اخلاق باطنہ. اب اس کی مثال دی ہے اخلاص اور شکر اور صبر اور زہد اور تواضع. اس کی تفصیل عرض کروں گا, یوں یہ صرف الفاظ ہیں, الفاظ سے تو کچھ نہیں ہوتا. الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے معلوم ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا, بلکہ الٹا گمراہی ہو جا سکتی ہے. جیسے ابھی بخص اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بخص اللہ کا لفظ تو سنا ہوا ہے, حقیقت بھی پتا ہے. حقیقت جب پتا نہیں تو وہ کیا پتا کہ بخص اللہ کیا چیز ہے اور حب اللہ کیا چیز ہے. فرمایا کہ اس کا یہ مرتبہ مرتبہ اولا ہے جو ہر مسلمان پر فرض عین ہے. یہ جو ابھی بیان ہوا یہ مرتبہ اولا ہے. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ مرتبہ اولا کے ساتھ جو پہلا مرتبہ بتایا گیا, پہلا درجہ بتایا گیا, اس کے ساتھ ظاہر کو طاعات غیر ضروریہ میں اور باطن کو دوام ذکر میں بھی مشغول کرنا, دو چیزیں اور ہیں کہ اب نوافل اور مستحبات اور وہ چیزیں جو کہ فرض واجب نہیں ہیں ان میں ظاہر کو لگانا اور باطن کو دوام ذکر میں مشغول کرنا کہ ذکر کو دوام ہو جائے, ایک لمحے بھی اللہ تعالی کی یاد دل سے نہ نکلے. یہ ہے, یہ دو چیزیں اگر اور ہیں یہ کیا جائے گا تو یہ مرتبہ ثانیہ ہے, دوسرا مرتبہ ہے. مرتبہ اولا کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے, فرض عین, یعنی اتنا کرنا کہ ظاہر سے کوئی گناہ نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یہی ہے خلاصہ. اور باطن میں عقائد صحیح ہوں اور یہ اخلاق جتنے ہیں اور رضائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں, یہ تو ضروری ہے. یہ تو ہر مسلمان پہ فرض عین, اس لیے اتنی اصلاح نفس فرض عین ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, اپنے آپ کو آراستہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے تیار کرنا اور ذکر میں دوام ہو جائے, تو یہ دوسرا مرتبہ فرمایا. لیکن آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ہے تو یوں, لیکن اس کی حقیقت سمجھیے, کوئی مسلمان ایسا ہے جو صرف فرائض و واجبات کرتا ہو اور نوافل نہ کرتا ہو؟ دکھا دیجیے مجھے, دکھائیے. دنیا میں ہے کوئی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان اگر نماز پڑھنے بھی جائے گا تو فرض پڑھے گا, سنت موقع پر کچھ نفلے بھی پڑھ لیتا ہے, کوئی ہر شخص کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا ہے, کوئی درود شریف پڑھتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, سب نوافل ہیں مستحبات ہیں, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو حقیقت آپ کو عرض کروں کہ حضرت نے تو یوں لکھ دیا ہے اور بے شک یہی ہے بات, لیکن یہ عملاً ایسا نہیں ہے. عملاً یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, عملاً دونوں مرتبے لازم و ملزوم ہیں. جو مرتبہ اولا حاصل کر لے گا اس کو مرتبہ ثانیہ کا ایک حصہ حاصل ہو جائے گا, کیونکہ نوافل سے کون محروم ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور مرتبہ ثانیہ جو ہے جس کو درویشی کہتے ہیں, وہ حاصل کرنے کے لیے مرتبہ اولا تو ضروری ہے, مرتبہ اولا کے بغیر تو حاصل نہیں ہوگا. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں تقریباً, اسی لیے اس کتاب میں حضرت نے مرتبہ اولا کی تفصیل نہیں بتائی زیادہ, بس مختصر سی ایک بات کہہ دی, دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مرتبہ اولا, میں عرض کرتا ہوں مرتبہ اولا جو حاصل کر لے گا وہ انشاءاللہ واصل ہو جائے گا, کیونکہ واصل کے لیے تو شرط ہی بس اتنی ہے کہ اللہ کی یاد ہو اور گناہ نہ ہو. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری کہانی ہے, یہ چاہیے, یہی ہے. یعنی پہلا مرتبہ فرما رہے ہیں, پہلا مرتبہ فرما رہے ہیں کہ گناہ نہ ہو, یہی مطلب ہے نا. سنیے, گناہ کون نہیں کرتا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ان اولیاء اللہ, یہ اللہ کے ولی اللہ کے اولیاء جو ہیں, خبردار ہو جاؤ, سن لو, یہ ان اولیاء اللہ لا, ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو یہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ تو ایسی چیز ہے نہیں, معمولی چیز نہیں ہے. کوئی دنیا میں ایسا جس کو نہ خوف ہو نہ غم؟ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم, اور یہی حال ہوتا ہے اولیاء اللہ کا, یہی حال ہوتا ہے. اور ہیں کون؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. وکانوا یتقون, کوئی اور بھی شرط لگائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو لوگ ایمان لے آئے, ایمان تو ہم سب لائے ہوئے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم لائے کیا ہیں؟ ہم لائے نہیں ہیں, اللہ میں نے ایک بہت بڑا انعام ہمیں دے دیا ہے بلا استحقاق. یہ وہ دولت ہے کہ بس مت پوچھیے. وکانوا یتقون, کانو یتقون کے معنی جو لوگ عربی جانتے ہیں اچھی طرح سے عربی جانتے ہیں ان سے پوچھئے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ متقی ہوتے ہیں, یہ فرمایا کہ وہ کانو یتقون. کانا جب فعل مضارع پر لگتا ہے تو اس کے معنی استمرار کے آتے ہیں, کہ ان سے تقوی جدا نہیں ہوتا. اب وہ تقوی ہے اور وہ ہے, یہ کانو یتقون کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک گھنٹے کا تقوی, دو گھنٹے کا تقوی, دو دن کا تقوی, ایک ہفتے کا تقوی, نہیں. کانو یتقون ہمیشہ اس وقت ہوگا جب استمرار ہوگا, اور استمرار کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہے اور تقوی ہے, تقوی جدا نہیں ہوتا, یعنی اللہ کی نافرمانی ذرا بھی نہیں ہوتی ان سے, یہی مطلب ہے نا. تو جن لوگوں سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور جو ایمان والے ہیں تو وہ تو اللہ کے ولی ہو گئے, تو درویش کیا, درویش اب درویشی کیا چیز رہ گئی, درویش تو بن چکے وہ. اسی لیے کہہ رہے مرتبہ اولا والا, تو مرتبہ اولا والا ہی درویش بن جائے گا, اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص مرتبہ اولا اختیار کرے اور مرتبہ ثانیہ میں سے کچھ حصہ نہ ملے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ, یہاں پہ ورنہ لوگ گڑبڑاتے ہیں اس کو پڑھ کر. دونوں لازم و ملزوم ہیں. آپ جب مرتبہ ثانیہ کی کوشش کریں گے تو مرتبہ اولا انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا, اور مرتبہ اولا کوشش کریں گے تو مرتبہ ثانیہ بھی کچھ نہ کچھ درجے میں حاصل ہو جائے گا. فرمایا کہ اس کے لیے جو مرتبہ اولا ہے جس کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے, اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ان کا اہتمام بھی ضروری ہوگا. ایک بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا, بغیر دین کا علم حاصل کیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں ہے, اس لیے یہ ضروری ہے. خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر ہو, خواہ پڑھ کر ہو, اور پڑھنا بھی خواہ عربی میں ہو یا فارسی میں یا اردو میں, کسی بھی زبان میں ہو. اور لکھا ہے کہ ایک بہشتی زیور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے شائع کرایا ہے, لکھا ہے کہ وہ جو ہے ضروریات روزمرہ کے لیے کافی ہے. اس کے ساتھ دو کتابیں اور بتائیں, رسالہ صفائی معاملات اور تیسرا باب مفتاح الجنہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہشتی زیور اس وقت تک ایسی تھی, اب بہشتی زیور میں یہ سب کچھ آ گیا, صفائی معاملات وغیرہ سب آ گیا, تو بہشتی زیور بالکل کافی کتاب ہے آج کل اس کے لیے. یہ تو ایک چیز ہوئی, اور دوسرے علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا. علم پر, علم تو حاصل ہو گیا, بہشتی زیور پڑھ لیا, علماء سے پوچھ لیا, لیکن اب ہمت بھی ہے کہ عمل کرو. چنانچہ کتنے حضرات ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کا طریقہ پڑھا اور پڑھایا گیا اور لکھا گیا, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کیسی ہمت سے, ہمت کہاں جاتی ہے, ہمت ختم, تو کیا فائدہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم وبال ہے جس پر, وہ علم وبال ہے جس پر عمل نہ ہو. تو علم ہے, علم تو وہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحم اللہ کہ علم وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے لیے بندہ ایسا ہو جیسے, اس پہ عمل کرنے کے لیے ایسی حالت ہو جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے, پیاسے کو جیسے پانی کی طلب ہوتی ہے ویسی طلب ہو اتنے علم پر عمل کرنے کی. ایسا علم وبال ہے کہ جس کو بس حاصل کر لیا جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. تو دوسرے علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا کہ تقاضائے نفس, کہ نفس کا تقاضا, یا ملامت خلق, کہ مخلوق کی ملامت سنگ راہ نہ ہو, راہ کا پتھر نہ بن جائے, تم کو روک نہ دے, ملامت, ملامت خلق. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ مخلوق کی ملامت سے نہیں ڈرتا. لا یخافون لومت لائم, یہ ان کی شان بتائی. اللہ تعالیٰ کی محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی صفت ہے. لا یخافون, لوگوں کی ملامت کی پرواہ کریں گے وہ, لا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ تو بس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کر کے گزر جاتے ہیں, ان کو کسی کی پرواہ نہیں, لوگ ملامت کریں گے نہیں کریں گے. یہ پہلا مرتبہ ہوا. اور دوسرا مرتبہ جس کو اکثر آج کل درویشی کہتے ہیں, اگر اس میں مشغول ہونے سے کوئی ضروری طاعت مرتبہ اولا کی فوت یا خلل پذیر ہو جائے, یعنی اب چلے ہیں درویشی کے لیے کسی شیخ کے ہاں یا کسی اصلاح اپنی ذکر اذکار کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, کبھی خانقاہ میں پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر اس میں فرمایا ہے کہ اگر مرتبہ اولا کی کوئی اطاعت فوت, یعنی گناہ ہو جائے یا حقوق پامال ہو جائے, دیکھیں حقوق کا پامال کرنا سراسر گناہ ہے, بلکہ گناہ میں اشد ہے. کیوں اشد ہے؟ کیونکہ حقوق کو پامال کرنے والا ظالم ہے, اور ظالم کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخر میں ملتی ہے. دنیا میں وبال آتا ہے. جتنے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھگتتے ہیں. ظالم کو اللہ میں نہیں چھوڑتے, مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں. اس لیے حقوق کا خیال, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ ان کو سمجھنا چاہیے. خود اپنے نفس کے حقوق ہیں. حقوق کو پامال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا. سنا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہونے لگ جائے پھر اس میں مشغول ہونا ممنوع ہو جائے گا اور غیر مشروع ہوگا. جیسے کہ بعض نادان کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھوکا ننگا چھوڑ کر درویشی کا دم بھرتے ہیں. مثالیں ابھی بھی ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ آپ کریں لیکن حقوق پامال نہ ہو. ہدایت دوم, یہ تو ہدایت اول ہو گئی. ہدایت اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ سلوک کے دو مرتبے ہیں, لیکن میں نے جیسا عرض کیا حقیقت میں یہ لازم و ملزوم ہے. مرتبہ اولا والا محروم نہیں رہے گا اور مرتبہ ثانیہ والا بغیر مرتبہ اولا کے چل نہیں سکتا, جیسا آخر میں بھی آ گیا. تو یہ ہے خلاصہ اس کا. اور مرتبہ اولا کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک, علم دین کا حاصل کرنا, چونکہ اس کے بغیر گناہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور دوسرے, ہمت قوی رکھنا کہ نفس کے تقاضے اور مخلوق کی ملامت سے بندہ عمل سے نہ رک جائے. یہ تو ہدایت نمبر ایک ہو گئی. ہدایت نمبر دو, صحیح ترتیب و سلوک مرتبہ دوم کی یہ ہے اور یہی اصل ہے. ہمیں اسی کے پیچھے پڑنا ہے, اسی سے مرتبہ اولا ہمیں حاصل ہوگا. اگر تم اس کو چھوڑو گے مرتبہ اولا بھی کام سے جائے گا. نہیں حاصل تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو مرتبہ دوم میں لگے بغیر مرتبہ اولا حاصل کر چکا ہو. دکھا دیجیے آپ کو اگر کوئی پتا ہو تو. اللہ ماشاء اللہ ہوں گے اللہ کے بندے ایسے بھی, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں ایسا نہیں کہ کسی نے کسی بزرگ کے پاس جا کے اپنی اصلاح نہ کرائی ہو اور وہ گناہ سے بچ رہا ہو. ایسا مجھے تو نظر نہیں آیا. آپ کو نظر آیا تو بتائیے گا. نہیں ہوا ایسا. ہاں اپنی دانش میں خود ہی سب کچھ ہے اور گناہ در گناہ کیے چلے جانے ہو, پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. جب کبھی کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے تو آنکھ کھلتی کہ لاحول ولا قوت. لوگوں کو خلافتیں ملی ہوئی ہیں ہمارے سلسلے, اور نماز فجر قضا ہوتی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر تہجد قضا ہو جائے تو ضرور کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا ہے. سنیے اب ہم کیا کریں. تہجد یہاں نماز فجر کے لالے پڑے ہوئے اپنے کہاں کی کس طرح سے تعلق مال اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح ہماری تہجد تو ملتی نہیں ہے تو ہم ضرور انہیں گناہ کیا تبھی نہیں ملتی. میں تم کو آسان تدبیر حکیم الامت بتائی ہوئی بتاتا ہوں. عشاء کی سنت کے بعد وتر سے پہلے چار رکعت آٹھ رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو, شمار ہو جاؤ گے تم. تہجد گزاروں میں شمار ہو گئے اور کیا چاہیے تم کو. اور سو اور جماعت سے نماز پڑھ لو. اور جماعت نہ ملے چلو معذور ہو جاتا انسان نہیں, لیکن نماز قضا ہرگز نہ ہو. نماز کا قضا ہونا بہت سخت گناہ ہے اور سخت نحوست کی چیز ہے. اور اس کے بعد بھی سمجھنا کہ ہم کچھ ہیں بالکل یہ حماقت کی بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز فجر کا قضا ہو جانا ایک آدھ دن تو چلو بشریت ہے کبھی ہو گیا, لیکن یہ کہ روز ہی قضا ہو رہی ہے. روز ہی قضا ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی اپنی دانش سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہیں. اب ترتیب یہ ہے, اگر آپ واقعی اللہ والے بننا چاہتے ہیں, اول گناہوں سے توبہ خالصہ کرو. اب یہ کتاب پڑھ کے اب خود عمل کرتا ہوں. اول گناہوں سے توبہ, جو کچھ ہوا اب تک ہوا اب ہم توبہ کرتے ہیں. قصہ ختم. یا اللہ اب تک تو جو غلطی ہوئی اب نہیں کریں. توبہ خالصہ ہو گئی. اگر کچھ عبادات واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہیں, ایسا بہت ہوتا ہے, تو ان کی قضا کرنا شروع کر دیں. آسان تدبیر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس سے پہلے یا بعد ایک فرض پڑھ لے, اور وتر کی بھی بعد یا پہلے ایک وتر کی نماز پڑھ لے. کرتا رہے اور ایک مرتبہ نوٹ کر لے, اور نوٹ کر کے بھائی ایک رہنما ضروری ہے. اس رہنما کو بتا دے کہ میں نے یوں اندازہ لگا کے اتنے سال کی میں نے نمازیں نوٹ کی ہیں, تاکہ وہ آپ کو افراط اور تفریط دونوں سے بچا دے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے. یا آپ اگر بہت زیادہ کریں گے تو بھی بتا دیں گے, میاں خام خواہ تم حد سے زیادہ شک اور وہم میں پڑے ہوئے ہو, اور اگر کم کریں گے تو بھی بتا دیں گے. تو ان کو بتا دیں اور بتا کے ڈائری میں نوٹ کر لیں اور پڑھتے چلے جائیں. چھ سال کی چھ سال کر لیں, دس سال کی دس سال کر لیں. اگر موت آ گئی اس دوران تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو چل پڑا تھا اور اپنے معمول کے مطابق پورا کر لیتا, ان شاء اللہ تعالیٰ بخش جائیں. چنانچہ حدیث شریف میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ جن میں ایک بندہ جو کہ توبہ کر کے ایک راستے پہ چل پڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. جیسے بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص نے ایسا وہ تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے, قتل سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک عالم کے پاس گیا کہ حضور میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری بخشش کی کچھ امید ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, ایک قتل کے بعد ہی انسان مسلمان کا قتل کرے تو اس کے بعد تو جہنمی ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا اچھا میں 99 کیے ہیں تو اس سنچری پوری کر لو. تو اس نے کہا چلو تو بھی صحیح, اس کو بھی چھرا مارا. اور مہارت تو اتنی تھی, 99 کا قاتل ایک جھٹکے میں چھری ماری ایسی جگہ کے اوپر, ختم ہو گیا اور بھاگ گیا. لیکن جو تڑپ پیدا ہوئی تھی وہ کہاں, جو تڑپ پیدا ہوئی تھی وہ تو آگ لگا دی اس نے. پریشان سو سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس پہنچا, میں نے 100 قتل کیے ہوئے, میری بھی نجات کی کوئی صورت ہے؟ ہاں ہے. یہ جو تم بس جس بستی میں رہتے ہو بروں کی صحبت ہے, تم یہاں سے نکلو, ایک دوسری جگہ چلے جاؤ, وہاں اچھوں کی صحبت آ جاؤ. بس وہ چل پڑا. اب قسمت دیکھیے, تھوڑی دور چلا تھا, حدیث شریف میں یہ قصہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر معلوم ہے, میں تو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, سنی سنائی. تھوڑی دور گیا تھا تو موت کا وقت آ گیا. ابھی توبہ بھی کیا ہوئی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو صرف چلا ہے وہ اور راستے میں ہے, بستی صرف بدل رہا ہے. اب وہ جب گر گیا, موت کی غشی, موت نزا کا عالم ہے, اس میں اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, بس سینے کے بل ہی اسی طرف کھسک گیا جتنا کھسک سکتا تھا. ایک بارش کھسک پایا اور موت کے فرشتے آ گئے. موت کے فرشتے دونوں طرف کے آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی آ گئے. اور دونوں میں بات شروع ہوئی. عذاب والوں نے کہا کہ یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, یہ تو ہمارا ہے. اور رحمت والوں نے کہا کہ نہیں, یہ توبہ کر چکا تھا, یہ ہمارا ہے. چنانچہ معاملہ اللہ تعالیٰ, یہ سب حدیث شریف کا مضمون ہے, اس میں شک کرنے والے کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور میرے بولنے میں غلطی ہو وہ اور بات ہے. معاملہ اللہ تعالیٰ تک گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کرو کہ وہ کس بستی سے قریب ہے. جس بستی سے قریب ہو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو. اگر گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اور اگر رحمت کی اگر وہ اس اچھے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت, زمین کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لپٹ جاؤ. چنانچہ جب ناپا گیا تو وہ ایک بالش جتنا وہ کھسکا تھا وہ اس بستی کے قریب نکلا, حالانکہ وہ بہت دور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب کر دیا کہ یہ بندہ تو توبہ کر چکا تھا. یہ توبہ ہے, یہ ایمان کی بدولت ہے. ایمان ہے, ایمان کے ساتھ توبہ کا کتنا بڑا ہے. چنانچہ ناپا گیا, ایک بارش وہ اس بستی کے قریب تھا جو صلح کی بستی تھی. چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے نجات ہو گئی. اندازہ کیجیے, یہ ہے اللہ کی رحمت, یہ ہے وہ. میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو, سب کو, بھائی تم اپنے ایمان کی قدر تو کرو, کتنی بڑی دولت ہے, اس کو ضائع نہ کرو. یاد رکھو, گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اعمال صالحہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور کوئی صورت نہیں ہے, علم سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا, اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو, عمل سے. اور عمل سے ہی علم بھی حاصل ہوتا ہے. جو علم عمل سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. ایک یہودی ہے کینیڈا میں, اس نے ایک کتاب لکھی ہے, وہاں ریلیجیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں ریلیجن کے, اس میں اسلام کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں وہ پروفیسر ہے. اس نے نماز پہ کتاب لکھی ہے, کافر ہے, کبھی نماز پڑھی نہیں. پتہ ہے اس کو پتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے؟ اس نے نماز کے سارے علوم اس کتاب میں ڈال دیا مسلمانوں کے, لیکن اس کو خود پتا نہیں. کیوں؟ وہ علم جو ایک جاہل آدمی کو دو رکعت نماز پڑھنے سے ہوگا وہ اس کو نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو علم تو خود عمل کا محتاج ہے. جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو گے تو علم خود بہت بڑھتا جائے گا. تم تجربہ کر کے دیکھ لو, علم تو خود عمل کا محتاج ہے. اس کے ذمے تو ان کو توبہ کرے, پھر عبادت واجبہ فوت ہوئی ہوں تو ان کی قضا شروع کرے, اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے, یا اہل حقوق سے معاف کرائے. کیونکہ بدون اس کے کہ ان سے سبک دوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا, ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی. صاف ہے, حقوق کو مار کے ہوگی. اور آج یہ کرتے ہیں, دین کے مبلغ بنتے ہیں, یعنی کیا کیا بنتے ہیں, وہ فلاں کرتے ہیں, حقوق کو پامال. انا للہ، ان کو کہیں ہوا لگے گی، تعلق میں اللہ کی ہوا لگے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. ہم میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، حکیم الامت، اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا، ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہ ہوگی، اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو، اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر یا نقصان ہو، اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو، اور گو خلق یعنی مخلوق کتنی ہی ملامت کرے، سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں تو وہ طالب حق نہیں، کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ اے دل آن بہ کے خراب از مئے گلگوں باشی، بے زرو گنج بسد حشمت قارون باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بجاں، شرط اول قدم آنست کے مجنوں باشی. ارے اے دل، یہ بہتر ہے کہ شراب محبت پی کر تو بے خود ہو جائے، اور بغیر سونے اور خزانے کے قارون کی طرح رہے، اور محبوب کی راہ میں در رہے منزل لیلا، محبوب کی راہ جس میں جان کو بڑے خطرے، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بجان، شرط اول قدم مار. اس راستے میں پہلی شرط یہ ہے، پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ تم مجنون بن جا، تو پاگل بن جا، تو دنیا کی مصلحتوں کو کیا دیکھتا ہے، دنیا کے نقصان اور فائدے کو کیا دیکھتا ہے. جب توبہ اور عزم دونوں ٹھیک ہو گئے اور علم دین بقدر ضرورت حاصل کر لے، جیسا کہ ہدایت اول میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ علماء سے پوچھ کر یا بہشتی زیور جیسی کتابیں پڑھ کر پھر شیخ کامل کی تلاش میں لگے جس کی پہچان آگے آتی ہے. یہ ہے خلاصہ ہدایت دوم کا، کہ حقوق ادا کرے، توبہ خالصہ کرے، عبادات اگر فوت ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرے، اور حقوق اگر ذمے ہوں تو ان کی ادا کرنے کی کوشش میں لگ جائے. غیبت اگر کی ہے، جب تک اس سے جا کے تم معافی نہیں مانگو گے غیبت معاف نہیں ہوگی. غیبت تو ایسا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، داڑیاں رکھ کر ٹکنے سے پیجامہ اوپر، بزرگوں سے تعلق اور بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ حقوق چڑھ گئے اور آپ کی نیکی چلی گئی. اور وہ سخت منحوس گناہ ہے، چیزیں سمجھ لیجیے. منحوس گناہ یوں ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ غیبت سے ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، منحوس گناہ ہے. عورتیں اس میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، مرد بھی ماشاء اللہ، مرد آج کل عورتوں جیسے ہو گئے. پہلے عورتوں کی بعض خاصیتیں تھیں، مردوں میں نہیں ہوتی تھیں، اب مرد بھی آگے آگے ہیں، اور وہ بھی شانہ بشانہ چاہتی ہیں، ہم بھی چلیں شانہ شانہ، یہ خود ہی شانہ بشانہ ہو گئے، بجائے وہ کیا ہوتی، وہ کیا مرد بنیں گی، مرد ہی عورت بن گئے. شیخ کامل کی پہچان، شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں. نمبر ایک، بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو. دیکھیں یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ یہاں یوں نہیں لکھا کہ وہ عالم ہو، بقدر ضرورت ہے، بقدر ضرورت علم ہو اس کو، تو بہشتی زیور پڑھنے سے بقدر ضرورت علم حاصل ہو جاتا، اور اگر مسائل جانا معلوم ہو علماء سے پوچھ لیں. علماء کی تعداد کتنی ہے دنیا میں، گنتی کی تو ساری کروڑوں کروڑوں مسلمان بےچارے محروم رہ جائیں گے. یہاں محرومیت تو ہے، یہاں اس میخانے میں کوئی محروم نہیں، کسی کو محروم کر دیتے، کوئی محروم نہیں. اور عقائد و اعمال اور اخلاق میں وہ شرع کا پابند ہو، شریعت کا پابندی ضروری ہے. وہ کہیں گناہ کر رہا ہے، وہ شیخ ہے، وہ شیخ کامل کہاں سے ہوگا، شیخ ہی نہیں. اس طرح سے دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، ہم تو بڑے فلاں ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں. یہ جتنا لوگ ایسی دباتیں کرنے والے ہیں کہ جو یہ ظاہر کریں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمارے بارے میں یہ ہے، ہمارے بارے سب بہت دور ہیں، ان کو ابھی ہوا ہی نہیں لگی ہے، ہوا لگتی تو منہ پہ یہ بات کہاں سے آ سکتی. اتنا بڑا شیخ کامل حکیم الامت، باور کرو گے، روزے سے ہوں، بقسم کہتا ہوں، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں. یہ ہوتا ہے شیخ کامل، یہ ہوتا ہے اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی شخص اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہیں سمجھتا، ہمارے ہاں وہ مومن ہی نہیں ہوتا. میاں کو جائز نہیں ہے، شوہر کو جائز نہیں کہ بیوی کو حقیر سمجھے، اور بیوی کو جائز نہیں کہ شوہر کو حقیر سمجھے. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ ماحول ایسا ہے اور اخبارات ایسے ہیں اور دینی طور سے جو چیز ہو رہی ہے آج کل دنیا میں آپ کو سب کو معلوم ہے، وہ ایسی ہے کہ دلوں میں نفرت اور کدورت بھر گئی ہے. چنانچہ آج کل میاں بیوی میں محبت نہیں، حالانکہ میاں بیوی کی محبت کی تصدیق کلام پاک نے کی، مودتوں و رحمت، کہ ہم نے تو ان میں آپس میں محبت اور رحمت پیدا، کلام پاک کی آیت ہے، سند ہے. لیکن آج کل افسوس کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اس کو پھاڑ کھانے کی کھولتا رہتا، وہ اس پہ کھولتا رہتا، وہ اس پہ کھولتی رہتی. بھائی کیوں کھولتے رہتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں محبت نہیں رہی. کدورت اور چیز کہاں سے آ گئی؟ محبت کہاں چلی گئی؟ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو، خود ساختہ نہ ہو، کھڑے ہو گئے آج، ہم تو وہاں ہیں، ہم تو بس چند کتابیں پڑھنی اور چل دیے. اور اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہو، اور بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ، جو لوگ سمجھدار ہیں اور دیندار ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، زیادہ مائل ہوں. اور جو لوگ اس کے مرید ہیں، ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شرع یعنی شریعت میں کا اتباع کتنا ہے ان کے مریدوں میں، دیکھو اکثر کی حالت اچھی نظر آئے گی ان دو اعتبار سے، ایک تو اتباع شریعت ہوگا اور ایک دنیا کی لالچ نہیں ہوگی. دنیا کی لالچ کیسے نہیں ہوگی؟ حرام آمدنی نہیں ہوگی، اور جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا اس میں چکے گا. یہ بی بچوں کے حقوق نہیں پامال کرے گا، دل کھلا ہوا ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرے گا. اور جہاں کا اللہ کا حکم ہے مت خرچ کرو، وہاں نہیں خرچ کرے گا. دنیا کا تو وہ اس کو، دنیا کی ہرس تو اس کو لگی نہیں. وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو، اور شفقت کی تعریف یوں کی ہے کہ ان کی کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یعنی چھوڑا ہوا ہے جو چاہے کرتے میاں، واہ 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 واہ. یہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے. اور نمبر نو، علامت نمبر نو ہے، اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو. اور دسویں علامت ہے، خود بھی وہ ذاکر و شاغل ہو کہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. خود بھی کرتا ہوں، خود بھی ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں نے ایک شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرے شیخ سے تعلق قائم کیا، اور ذکر اذکار میں مشغول ہمیشہ رہے. یہی طریقہ ہے. جیسے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ مثال ہے سامنے، چھ بزرگوں سے خلافت ملی ہے، معمولی ہے. ہر ایک کا انتقال ہوا دوسرے کے پاس بھاگ، یہی سب کا مانے سے ڈاکٹر حضور اللہ صاحب کو یہی حال، ایک کا انتقال ہوا دوسرے کے پاس، اپنے کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑا. اب یہ تو دس علامات ہو گئی، لیکن آج کل ایک فتنے کا وقت ہے. فتنے کا وقت یہ ہے کہ دھوکہ اور فتنہ بہت ہے. تو دیکھیے ایک چیز اس لیے، اور اصل میں اس زمانے میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی، یہ دماغ کے تصور سے باہر تھا کہ کوئی شخص کسی کا مرید ہوگا اور پھر بھی اپنی مرضی پہ چلے گا، یہ چیز نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہو گئی ہے کہ مرید بھی ہو جاتے ہیں، اصلاحی تعلق بھی کر لیتے ہیں، لیکن خود اپنی ہی رائے چلاتے ہوتے ہیں، اور شیخ کو پوری بات کی خبر بھی نہیں کرتے، خود رائے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اب پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جدتیں نکالتے ہیں. اب ان کو شیخ نے اپنے حسن ظن کی بنا پر خلافت دے دی. اب اس کے اندر تو بھری ہوئی ہے خود رائی، خود رائی نکلی نہیں تھی، حسن ظن ہو گیا. اب وہ اب چونکہ خلافت مل گئی، اب نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے، نئی نئی چیزیں نکالنے والا، خود رائی کا شکار اس کے پاس مت جاؤ. دیکھو دین وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کر کے دکھایا، اور اتنے سال سے 1400-1500 سال سے علماء اور صوفیہ اس پہ قائم رہے، انہوں نے کر کر کے دکھایا، بس وہی دین اس میں کوئی تغیر نہیں آیا ہے. یہ پچھلے 100 سال میں ساری نئی چیزیں نکلی ہیں، ان پہ لات مارو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دین پیش کیا جو بالکل سنت تھا، اور جو دلائل سے جو پرانی کتابوں وغیرہ میں اور بزرگوں سے اس سے ثابت تھا، نئی چیز نہیں نکالی انہوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی قدر کرتے ہیں، کیوں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نکالی، سنت پہ قائم تھے. چنانچہ جائزہ لیا اپنی زندگی کا، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا. وہ اصل میں ایک عورت آئی اور اسے پوچھا کہ بھائی آج کل، وہ عورت کہی کہ کیا کچھ پکا کے لائی؟ کہ یہ لائی ہوں، کہ آج کل کدو کا زمانہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا، تو اس لیے اب جب تک کدو کا موسم ہے میں کوئی اور چیز نہیں پکاتی. بڑا اثر ہوا، اس سے اسی دن جائزہ لیا ایک ایک کر کے تمام چیزوں کا، کہ کوئی بھی ایک چیز ہو جو سنت کے خلاف ہو. یہ ہے، یہ تھے اہل اللہ. سنت خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہر کس بمنزل نقاہد رسید. تم کر کیا رہے ہو؟ کیا یہ چیزیں جو تم اب کر رہے ہو شیخ ہو کر، کیا یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے یا ہمارے پرانے اولیاء کرتے تھے؟ کرتے تھے تو بتاؤ، تو تم کہاں سے نئی چیزیں تم نے نکال لی؟ ایسے شخص کے قریب جانے سے نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ وہ خودرائی کا مریض ہے، وہ شیخ بن گیا ہے، وہ خودرائی کا مریض ہے. ایسا شیخ چنو جو اپنے پرانوں کے نقش قدم پہ چلتا ہو، وہ حکیم الامت ہے، ان کے نقش قدم پہ جو چل رہے ہیں سچے سچے ان چلو. جب ایسا کوئی شخص مل جائے جس شخص میں یہ علامات ہوں، پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا اس کو کش بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحب تصرفات میں سے ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور شیخ ہونے کے لیے لازم نہیں. یا نہ یہ چیزیں ولایت میں سے ہیں کہ اللہ کا ولی کے لیے ضروری ہیں، اور اللہ کے ولی کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک استمرار تقوی. تقوی کو پکڑے رہتا ہے، وہ تنہائی میں ہو کہیں پہ بھی ہو تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. یہ تقوی یہ ہے کہ گناہ سے دور رہے، یہی تقوی ہے. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے نہیں، حضرت نواب شریف خان سے اس کے اوپر کئی خطوں کتابت ہوئی. حضرت تقوی ہے کیا چیز؟ آخر میں جو بات نکلی وہ یہ نکلی کہ جو شخص ہر چھوٹے بڑے حکم پہ اللہ کے عمل کرے تو اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو تقوی نہیں کرتے کہ کچھ پہ کرتا ہے کچھ پہ نہیں کرتا، ایسا شخص متقی نہیں. چنانچہ میں وہاں پہ بہار میں پچھلے سال میں نے بچے بھی تھے، میں نے بچوں سے پوچھا کہ دیکھو بھائی بچوں، یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے جو تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، نفل روزے بھی رکھتا ہے، دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتاتا ہے، اور اللہ کے نام میں حج بھی بہت کرتا ہے، حج بھی کرایا ہے، عمرے پہ عمرے بھی کرتا ہے، لیکن نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، بتاؤ یہ اللہ کا متقی ہے؟ سب نے کہا بچوں نے نہیں، یہ متقی نہیں ہو سکتا، حالانکہ سب کچھ ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے تو متقی کہاں کا ہوا؟ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، متقی ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تصاویر کو دیکھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تصاویر تو حرام ہے، تو یہ سب متقی کہاں سے ہوا؟ تو بچہ بتائے گا، میں نے بچوں نے بتایا وہ متقی. کیا ہوا؟ ساری چیزیں ایک طرف اور ایک حکم پہ عمل نہیں. شادیوں میں جاتا ہے، خرافات کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، عورتوں کو جمع کرتا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے شادیوں میں عورتوں کے جمع ہونے کو ناجائز لکھا ہے، اور پرانی ایک فقہ کی کتاب ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس کا حوالہ دے کے لکھا ہے. تو جب یہ جائز نہیں ہے تو کیوں شرکت کرتے ہو اس میں؟ عورتوں کو کیوں جمع کرتے ہو شادیوں میں؟ کیوں کرتے ہو؟ یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ تو متقی ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تھے. ہر شادی جتنی کی لڑکوں کی یا لڑکی کی، لڑکی سب کی سنت کے مطابق، کہیں عورتوں کا اجتماع نہیں کیا. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے اب ان کی نکاح وغیرہ ہوگا، آخری تھے، بالکل آخری ایام تھے مدینہ منورہ میں، تو اب میں مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کا تو سمجھ میں آ گیا تو مسجد میں نکاح ہوگا اور قصہ ختم، لیکن جانا نانا نہ عورتوں کا اجتماع، نہ کچھ، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی شادی کاٹ یہ تو، چونکہ بیٹی کا ہو چکا تھا، اب بیٹوں کا ہوگا تو ولیمہ کیسے کروں گا؟ کیوں ولیمہ تو بغیر عورتوں کے ہو ہی نہیں سکتا. حضرت نے کہا کہ بھائی اپنی اپنی ہمت ہے. حضرت نے کہا اپنی اپنی ہمت ہے، میں نے تو ولیمہ یوں کیا تھا کہ سکھر میں ایک مدرسہ تھا، وہاں میں نے بکرے ذبح کروا کے کھانا پکوایا اور خود بھی بیٹھ کے کھا لیا، اور مدرسے کے طلبا اور اساتذہ نے کھا لیا، یہ ولیمہ ہو گیا تھا، کوئی عورتوں کا اجتماع نہیں ہوا. میں نے حضرت نواب اشرت علی خان قیصر صاحب سے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے کا ولیمہ ہونے والا ہے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ لکھتے لکھتے خط سجا کے کسی عالم سے پوچھ بھی لوں، کہ یہ تو جیون میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم، تو علماء کو معلوم ہوتی ہے. میں نے بڑے عالم کو، مفتی کو فون کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اب میرے بیٹے کا ولیمہ ہونے والا ہے، لیکن یہ ولیمہ کیا ہوگا؟ صرف خرافات ہوں گی، عورتیں جمع ہوں گی، عورتیں خوشبو لگا کے آئیں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، تو اس کو نہ کروں تو کیا حرج ہے؟ سنتی تو ہے نا، فرض و واجب تو نہیں ہے، تو گناہ سے بچ جاؤں گا. تو خیر انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ نہیں یہ سنت ایسی نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. بولے ٹھیک ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ. اور کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو منع لکھا ہے وہ عورتوں کا جمع ہونا اس وجہ سے ہے کہ منکرات ہو جاتی ہیں، اگر منکرات کو روک دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا، بس یہ کہنا تھا ان کا کہ سر سے پیر تک مجھ کو تو آگ لگ گئی. دل میں کہا کہ وہ عالم تھے، بہت بڑے تھے، دل میں کہا کہ حضرت یعنی جو دعوت نامے بھیجوں اس میں یہ بھی لکھوں کہ ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے برقع بھی بھیجوں گی، پہن کے آئیے گا، کیا مطلب منکرات کا؟ منکرات کو کیسے روکیں گے آپ؟ جو امر ناممکن ہے اس کو کیسے روک؟ حضرت بس خط تو لکھ ہی رہا تھا، حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب کو رحم اللہ، انہوں نے لکھا حضرت میں نے ایک مفتی صاحب سے یوں پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے، تو حضرت نے اس کے جواب میں جہاں لکھا تھا نا لکھا کہ ولی میں عورتوں کو بلانا خلاف سنت ہے، یعنی کم سے کم اتنا تو ہے سنت میں، اور سنت کا نام لے کے تم کرتے ہو. اور ایک اسی طرح سے ایک صاحب تھے وہ آئے، وہ بھی ماشاءاللہ مفتی تھے، ہمارے گھر آئے تھے ملنے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں عالم ہیں، آپ ایسی تقاریب میں کیوں شرکت کرتے ہیں جس میں عورتیں جمع ہوتی ہیں؟ اس سے دین کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کا مذہقہ اڑ جاتا ہے. آپ ان کا نام لیتے ہیں اور اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ کر کے یہ دکھاتے ہیں، میں نے ان کو صاف کہا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے غلط لکھا ہے، تو آپ تو زبان حال سے تو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے منکرات کو منع کیا. تو اس میں نے ان کو عرض کیا کہ حضرت ایک تو منکرات کو روکنا ممکن نہیں ہے، دوسرے یہ بتائیے مجھ کو کہ کلام پاک کی آیت ہے قرن فی بیوتکن، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پکڑے بیٹھی رہیں بلا ضرورت شرعی. بس تو میں نے کہا یہ ولیمے کے لیے نکلنا کہاں سے ضرورت شرعی ہوگی، کہاں سے ضرورت شرعی؟ یہ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فی نفس ہی جائز ہے لیکن لغیر ہی ناجائز ہے، تو یہ تو فی نفس ہی حرام ہے. اس آیت سے کرنا فی بیوتکن کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. بھائی صحیح بات وہی ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا جو بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. یہ آج کل کی تاویلات سے کام نہیں بنے گا. ہم پرانی کتابوں کو لیں گے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سب کے باپ تھے علماء کے، تم ان کو خپتی بتا رہے ہو؟ انہوں نے غلط لکھ دیا ہے، انہوں نے غلط نہیں لکھا، اور انہوں نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ تقریباً جہاد کیا اس کے لیے کہ شادیوں کے خرافات ختم ہو. تو یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ شادیوں کے خرافات کے ساتھ یہ تم کو سلوک حاصل ہو جائے گا؟ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. گناہ در گناہ، گناہ ہی گناہ اس کے اندر ہو رہا ہے. توبہ کرو اس سے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا شیخ مل جائے تو یہ مت دیکھو کہ اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا صاحب تصرفات میں سے ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور شیخ کے لیے لازم ہے نہ ولی کے لیے. اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی بزرگی کے لوازم میں سے نہیں. اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے پڑ جاتا ہے، اور غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ نفع بھی نہیں کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتی. توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ بارک و سلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے ہیں، اور آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے امتی ان کے نام لیوا ہے. یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا بڑا شرف اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، اور آپ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، ان کے اپنے محبوب کی امتیوں کی حیثیت سے چن لیا یا اللہ. لیکن ہم ایسے ناقدرے ہیں کہ انہی کی مخالفت علل اعلان کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے آپ کے محبوب کی مخالفت کی ہمت ہو جاتی ہے، جرأت ہو جاتی ہے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف بخش دیجئے، توبہ کرتے ہیں. یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت دل میں ڈال دیجئے. یا اللہ آپ کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، بڑے دینے والے مہربان ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے ہمیں عافیت دی ہوئی ہے. یا اللہ ہماری عافیت کو قائم رکھے گا. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، عیش و عشرت کی غفلت میں پڑ جانے سے، نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی ارضی سماوی آفات سے، ناگہانی حادثات سے، دین و دنیا کے کسی بھی قسم کے خسران سے، نقصان سے.
ذلت سے، رسوائی سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، یا اللہ ہر اس شر سے، بیماریوں سے، شدید بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، قانون کی گرفت میں بلا قصور آ جانے سے، یا اللہ ہر اس شر سے، ہر قسم کے حادثات سے، یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، لرزاں ترساں ہیں، خائف ہیں، یا اللہ ہمیں بچائیے، ہمارے گھر بار عزت آپ کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب، رشتے دار، تمام متعلقین کی یا اللہ آپ ہی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر وقت حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے، یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو بیمار شدید ہیں اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائیے، اور ان کی بیماری کو آسان فرما دیجیے، ان کی تقویت کا سامان کر دیجیے، ان کے علاج کا بہترین انتظام فرما دیجیے، یا اللہ ان کے لیے ہر طرح کی راحت اور قوت کا آپ اپنی طرف سے انتظام فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے جتنے ایسے متعلقین رشتے دار ہیں جہاں لڑکیاں ہیں اور رشتوں کی ضرورت ہے، ماں باپ لڑکیوں کے رشتوں کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجیے، ان کو ایسے شوہر عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو بیوی کی قدر کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، غصہ نہ کرتے ہوں یا اللہ، اور یا اللہ جتنے ہمارے لڑکے ہیں جن کے رشتوں کی ضرورت ہے ان کے لیے، یا اللہ آپ غیب سے سامان پیدا فرما دیجیے، ایسی بیویاں عطا فرمائیے جن کے اخلاق سے ان کا دل خوش ہو جائے، اور جو جائز امور میں شوہر کی مطیع فرما بردار بن کے رہیں، اور یا اللہ ہم جو شادی شدہ ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، یا اللہ بیویوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا، ان کو محبت اور شفقت سے رکھنے کی توفیق عطا، ہمارے غصے کو یا اللہ آپ ٹھنڈا کر دیجیے اپنی رحمت سے، یا اللہ اور عورتوں کو بھی، یا اللہ جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں، یا اللہ ان کو عقل و فہم صحیح عطا فرما دیجیے، کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری جائز امور میں کریں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، یا اللہ ہماری سب حاجات کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جن کے نہ پورا ہونے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہماری ساری جائز آرزوؤں اور تمناؤں کو آپ پورا فرما دیجیے، یا اللہ آپ کریم ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہمارے بچے چھوٹے بڑے، یا اللہ ان میں ہمارا دل بڑا لگا رہتا ہے، یا اللہ یہ بچے چھوٹے ہوں، نوزائیدہ ہوں، پڑھ رہے ہوں، یا اللہ کہیں ملازمت میں ہوں، دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، یا اللہ یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں یا اللہ موجود ہوں یا نہ ہوں، یا اللہ یہ بچے آپ کے حوالے ہیں، جو چیز آپ کے حوالے کی جاتی ہے وہ رائدہ نہیں جاتی، یا اللہ یہ بچے آپ کے حوالے ہیں، ان کی نگہبانی فرما دیجیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے، ان کو بیماریوں سے بچائے رکھیے، تیز ذہن مضبوط حافظہ عطا فرمائیے، ہر قدم پہ ان کی اعانت نصرت فرمائیے، یا اللہ ہر طرح سے ان کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے مقبول و محبوب بندوں میں بنا لیجیے، کسی طرح سے یا اللہ محروم نہ فرمائیے گا، اور آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہو جائیے گا، ان کو ہر قسم کے کرب و تکلیف اور پریشانی اور بیماریوں سے یا اللہ آپ بچا کے رکھیے گا، یا اللہ ان کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ آپ کریم ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا دیں، یا اللہ وہ زندگی کس کام کی جو آپ کا دوست بنے بغیر گزرے، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے، اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے، ان کی جوتیوں میں ڈال دیجیے، یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، اپنی وہ محبت نصیب فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، اور اس شوق کو دوسرے تمام شوقوں سے یا اللہ بڑھا دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہ.